الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مندی چینل کے ناظرین مرحبا ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سلسلوں میں ہم نے صبر کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور مختلف آیات کریمہ ان اللہ مع الصابرین اور بھی دیگر بہت سی آیتیں ہم نے ڈسکس کی تھی. صبر جو ہے وہ مومن کا وصف ہے, مومن کا ہتھیار ہے, اور یہ ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے. مومن, صحیح مومن اس وقت بنتا ہے جب وہ شکر کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی منازل طے کر لے. میٹھے اسلام بھائیو, آج انشاءاللہ العزیز مزید اسی حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی, تو میں سب سے پہلے مفتی صاحب آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص مصائب میں گھرا ہے تو اب اس کو کون سے وظائف پڑھنے چاہیے, کون سے اوراد پڑھنے چاہیے جو اس کے لیے صبر کے اس مرحلے کو آسان بنا دیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر کے حوالے سے اوراد و وظائف بھی احادیث کے اندر موجود ہیں, بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے. ان اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ ان سے جو بنیادی ایک نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور بطور خاص صبر کے حوالے سے اپنا ذہن بنانے کی کوشش کرنا, صبر والے جملے بولنا, صبر کے فضائل کو دہرانا ایسے موقع پر کافی مفید ثابت ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مشکل کے وقت میں ایک تو اللہ کی یاد اور دوسرے نمبر پہ صبر پر مشتمل الفاظ کی ادائیگی ان کی سیرت رہی. اور ذکر اللہ کا ایسے موقع پر مفید ہونا یوں بھی ہے کہ مصیبت کے وقت عام طور پہ انسان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس کا دل غیر مطمئن ہو جاتا ہے, سکون اس کا جاتا رہتا ہے. مصیبت کے یہی اثرات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. تو جب آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے اور مصیبت کے وقت میں دلی سکون ہی مطلوب ہوتا ہے, لہذا ذکر اللہ سے وہ سکون ملے گا, تو مصیبت کے وقت میں اللہ کی یاد کرنا, ذکر اللہ کرنا یہ نہایت مفید ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی یہی ذکر ملتا ہے. اور وہ جو دوسری میں نے چیز عرض کی ہے کہ صبر سے متعلق اگر آیات, فضائل, احادیث اس وقت پیش نظر ہوں تو اس وقت بھی صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے مصیبت میں. جیسے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے, جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کا, تو آپ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے, فانظر ماذا ترى, تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے. تو انہوں نے عرض کیا, یا اباتی فعل ما تو عمر ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین, کہ اے والد گرامی جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب کر گزریے, آپ مجھے انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب ہے وہ دونوں باتوں پر مشتمل ہے. ایک تو وہاں پر یاد الہی بھی ہے کہ خود یہ جو الفاظ ہیں یا اباتی فعل ما تو عمر, آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, تو وہ بھی یاد الہی پر مشتمل ہے کہ امر الہی ہی کی بات ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پر جو انشاء اللہ کے الفاظ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد پر مشتمل. تیسرے نمبر پہ ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو جب ایک آدمی اپنے اندر ایک عزم بناتا ہے کہ میں صبر ہی کروں گا, تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ وہ دو چیزیں میں نے عرض کی کہ ذکر اللہ اور صبر کے حوالے سے آیات احادیث یا کچھ ایسا کلام کرنا کہ جس میں صبر کا حوصلہ پیدا ہو, آدمی کے اندر صبر کرنے کا عزم پیدا ہو, تو یہ ایسے موقع پر بڑا مفید ہوتا ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض پر خون وغیرہ لگا کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے اور آ کے کہا کہ بھیڑیے نے آپ کے بیٹے کو کھا لیا, تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں پر بات ارشاد فرمائی ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا, یعنی عجیب بھیڑیا کھا گیا, گوشت کھا گیا, کپڑے سلامت, تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا, تو وہ اس کو بھول گئے کہ کپڑے بھی پھاڑنے ہیں. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو لفظ ارشاد فرمائے تھے وہ تھے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, تو صبر جمیل ہی میرا شیوا ہے, صبر جمیل ہی میرا طریقہ ہے, عمدہ صبر میرا طریقہ ہے, اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان چیزوں پر جو تم بیان کرتے ہو. تو اب یہاں پر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو بات ذکر فرمائی وہ صبر جمیل کے الفاظ تھے. تو یہ ایک ڈٹرمینیشن ہوتی ہے کہ میرا شیوا صبر جمیل ہی رہے گا, خواہ میرے بیٹے کے ساتھ جو بھی ہوا, گم ہو گیا, آنکھوں سے دور ہو گیا, یا تمہارے بقول اس کے ساتھ جو بھی ہو گیا, لیکن میرا شیوا جو ہے وہ صبر جمیل ہی رہے گا. تو یہ وہ ڈٹرمینیشن ہے, یہ ایک عزم ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دوسرا جملہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے, آپ نے ارشاد فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں.
سبحان اللہ,
اشکو میری جو اپنی پریشانی کا بیان ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں, یہاں یہ اشکو کا مطلب اسی معنی میں ہوتا ہے, شکوہ شکایت کے معنی میں نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ میں اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا جو ہے یہ یاد الہی ہے, اور ایک اپنی طرف سے تسلیم و تفویض کی صورت بھی ہے, اور یہ صبر پیدا کرنے کے اندر بڑی ہی ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے. اور یہ اصل میں یہ جو اس طرح کے فرامین ہیں ان کے پیچھے جو نور ہے, جس نور کا منبع ہے یہ جملے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے حوالے سے فرمایا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ.
سبحان اللہ, بہت,
میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, میں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس معاملے کو اب جیسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق کرے. اچھا, یا پھر جیسے قرآن پاک کے اندر ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ جو بندہ مومن کی زندگی کی تعبیر ہے جو ان آیتوں کے اندر بیان کی گئی کہ وہ کہتا ہے کہ میری نمازیں, میری عبادتیں, میری زندگی, میری موت سب اللہ کے لیے ہے, یا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے معاملے کو اللہ ہی کے حوالے کر دیتا ہوں, میں اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں, یا وہ کہتا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اللہ ہی میرے لیے کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور عرش عظیم کا رب ہے, مالک ہے. تو یہ جو جملے ہیں ان کی جو گہرائی ہے اور ان کی جو معنویت ہے وہ عام طور پہ مصیبت اور مشکل کے وقت میں ہی سمجھ آتی ہے. روٹین کے اندر ہم یہ جملے پڑھتے ہیں, روٹین کے اندر ہم یہ جملے دہراتے ہیں, زبان سے ادا کرتے ہیں, تو اپنے ایمان کے اعتبار سے ہمیں اس سے بھی لطف ملتا ہے. عام زندگی کے اندر بھی اگر یہ جملہ پڑھتے ہیں حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے, یا ہم اس سے ملتا جلتا حسبن اللہ ونعم الوکیل کا جملہ پڑھتے ہیں, تو اس سے ہمیں ایک لطف ملتا ہے, ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے, فریشنس ملتی ہے. لیکن مصیبت کے وقت میں اس جملے کے پڑھنے کی جو لذت ہے اور وہ جو خدا کی پناہ کے اندر جانے کا اس وقت ذہن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنے کا ذہن ہوتا ہے, اس کا ظہور مصیبت کے وقت میں ہی ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی صورت میں. اب جیسے یہ بات کہ مصیبت کے وقت میں کیا پڑھا جائے بطور خاص کو ورد و وظیفہ, تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو مین اس کے پیچھے نقطہ ہے وہ تو ہے یاد الہی اور صبر کے اوپر توجہ دینا, مین یہ. اب وہ مختلف صورت میں ہو سکتا ہے, جیسے یہ جو آیت مبارکہ جو ابھی میں نے چند ایک پڑھی ہیں ان کے پڑھنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے اور بطور خاص یہ وقت مصیبت میں پڑھنے کے لیے ہے، حسب اللہ نعم الوکیل یہ بھی ایسے موقع پر پڑھنے کے لیے، یا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یہ بھی ایسے ہی موقع پر پڑھنے کے لیے ہے، یا خود قرآن پاک کے اندر جو جملے ارشاد فرمائے گئے جو یہ فرمایا نا کہ وبشر الصابرین صبر والوں کو خوشخبری دو، کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو پرٹیکولر جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص مصیبت پہنچنے پر لوگوں کو تعلیم فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت وظیفہ ہے جو خود قرآن پاک کے اندر ہی ذکر فرما دیا گیا، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے پڑھنے کا فرمایا گیا، وقت مصیبت اس کے پڑھنے کا احادیث کے اندر بھی فرمایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انا للہ ہے یہ فوت ہونے پہ پڑھنا ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہوگا اس کی اطلاع ملے گی تو پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اس کا ایک محل ہے، اس کے پڑھنے کا ایک وقت وہ بھی ہے، لیکن صرف وہی نہیں ہے، یہ الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ہر مصیبت کے لیے جو آیت مبارکہ میں ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، تو یہ کوئی بھی مصیبت پہنچنے پر ہے، جیسے گھر کے اندر مثلا بجلی بند ہوگی، اب لائٹ چلی گئی تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی یکدم جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے بریک مارنی پڑے گی اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ کسی بھی موقع پر پڑھنے کے لیے ہے۔ تو اور اس کے فضائل بھی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے، بلکہ یہ فرمایا کہ کسی آدمی کو کوئی مصیبت یاد آئی، مثلا آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مثلا 10 سال پہلے میں بیمار ہوا تھا، اب مجھے یاد آیا اور میں اس کو یاد کر کے اگر یہ میں جملہ پڑھوں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ مجھے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو اس مصیبت پر اس وقت میں نے صبر کیا تھا اور مجھے ملا تھا۔
سبحان اللہ، بہت خوب۔
تو اب زندگی کے اندر آدمی کو جتنی مصیبتیں پہنچی ہیں جو اس کو یاد آ جائے، قصدن تو یاد نہیں کرنی چاہیے، لیکن یاد آئے تو آدمی فوراً جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس موقع پر صبر کرنے والا ثواب اب عطا فرما دے گا۔ تو ایک یہ بھی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ جو صبر سے متعلقہ آیات ہیں، فضائل ہیں، ان کا پڑھنا بھی صبر کے لیے بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، جیسے یہی آیت مبارکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، یا یہ آیت مبارکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو اب اگر ان آیات مبارکہ کو دہراتے رہیں تو صبر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، یہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ کسی مشکل کے وقت میں جب آدمی بڑی پریشانی، گھبراہٹ کا شکار ہے، دل کو چین نہیں مل رہا، ایک بے قراری کی کیفیت ہے اور ایک اضطراب ہے طبیعت کے اندر، اس وقت اس طرح کی آیتوں کا پڑھنا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر والوں سے محبت فرماتا ہے، صبر والوں کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا، ان کا پڑھنا جو ہے وہ آدمی کو بڑی آسانی سے صبر کرنے پر مائل کر دیتا ہے۔ تو بنیادی چیزیں دو ہی ہیں، ایک ذکر اللہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں کوئی نہ کوئی ورد وظیفہ پڑھنا آدمی شروع کر دے، دعا مانگنا شروع کر دے، اور دوسرے نمبر پر صبر سے متعلقہ آیات احادیث ان کو دہرانا شروع کر دے اور اپنا ذہن بنائے کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ جب آدمی اپنے ذہن کو مائل کرتا ہے کہ مجھے صبر کرنا ہے تو پھر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ہمارے لیے ہر طرح کی ہدایت لیے ہوئے ہے، یہ ہمارے عقائد کو بھی درست کرتا ہے اور اس کی آیات ہمارے اعمال کو بھی سنوارتی ہیں۔ ہم زندگی کے جس کسی حصے میں ہوں، ہم جس پریشانی، گھبراہٹ یا مشکل میں ہوں، قرآن کریم ہماری مدد کے لیے موجود ہے، اور سبحان اللہ، صبر کا جب موقع ہو، آپ مصیبت میں ہوں تو آپ یاد کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور ان آیات کا کثرت سے ذکر کیجئے، ان آیات کی کثرت سے تلاوت کیجئے جن آیات میں صبر کا ذکر موجود ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور کتنی ہی ایسی آیات ہیں۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک چیز میں چاہوں گا کہ میں ضرور آپ سے پوچھوں، یہ سابقہ انبیاء کے واقعات، پھر انہوں نے اس طرح کے موقع پہ صبر کا مظاہرہ کیا، بات چل رہی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہ پانچ چیزیں ہیں عموماً جس سے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، انبیاء بھی انہی میں سے کسی چیزوں سے آزمائے گئے. میں چاہوں گا کہ ہمارے لیے تو جو رول ماڈل ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، تو یہ جو پانچوں چیزیں ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے خوف، تو خوف کے ذریعے جب آزمایا جاتا ہے کوئی تو اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کیا درس ملتا ہے کہ خوف کے وقت آپ کا طرز عمل کیا تھا؟
دیکھیے یہاں پر ایک تو پہلے میں تمہید کے طور پہ ایک بات درج کروں، یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جیسے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. آزمائش مختلف افراد کے اعتبار سے مختلف حکمتوں پر مبنی ہوتی ہے. ٹھیک، ایک آزمائش مجھے آپ کو بھی آ سکتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ ہم صابر ہیں یا نہیں، ہم اپنے دعوے صبر میں سچے ہیں یا نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن وہ جو آزمانا ہے وہ اس لیے نہیں کہ یہ سچے ہیں یا نہیں.
اللہ اللہ، بہت باریک فرق.
وہ یقینی طور پہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو ان کو معصوم بنایا ہے.
جی،
جب خود ہی ان کو معصوم بنایا ہے تو وہ یقینی طور پہ سچے ہیں. ان کو آزمانا ہوتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے،
سبحان اللہ،
کہ دیکھو میں نے جن کو چنا ہے ان کو دیکھو،
اللہ
میرے
اللہ.
چنے ہوئے بندوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ابتلا کے وقت ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کا خدا کی بارگاہ میں جھکنا اور رجوع کرنا کیسا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے وہ کفارہ سیئات بھی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے وہ ہمارا اچھا برا جانچنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، امت کے لیے ایک نمونہ قائم کرنا مقصود ہوتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائشیں آتی ہیں، یہ تو خود حدیث مبارک کے اندر ہی موجود ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں سب سے افضل لوگوں پہ آتی ہیں، نبیوں پہ آتی ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہے ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. اچھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم پہلے ایک سلسلے کے اندر باقاعدہ اس پر کلام کر چکے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا. تو ابتلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ استعمال کرنا درست، لیکن اس کے پیچھے مقاصد جو ہے وہ دوسرے ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مراحل سے گزارا، اور آپ کی جو سیرت اور آپ کا جو کردار ہے وہ بھی ہمیں ہمارے سامنے ظاہر فرمایا. اب آیت مبارکہ جس کی آپ نے تلاوت کی ہے اس میں پانچ چیزوں کا بیان تھا. پہلی بات تھی بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے. خوف کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آزمائش فرمائی گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو آپ نے سیرت مبارکہ کا اظہار فرمایا وہ ہمارے لیے نمونہ بن گیا، اور اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے ان جملہ مراحل سے گزرے ہیں جس سے عام طور پہ انسان گزرتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے گزرے اور جیسے جیسے نقوش وہاں پر آپ نے چھوڑے ہم نے اس کی پیروی کرنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں یہ خوف کے مرحلوں سے گزرنا بھی ہماری تربیت کے لیے تھا، اور پھر آپ کا اپنے کردار کو ظاہر فرمانا یہ بھی ہماری تربیت کے لیے تھا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار مبارک خوف کے موقع پر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اسے بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ احادیث مبارک کے اندر بھی ہمیں وہ ملتا ہے، اور یہ ویسے ہی ایک وہ ہے انٹر لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. قرآن اور سیرت
جی
یہ دونوں چیزیں ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں. قرآن جو ہے جو بتاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دکھاتی ہے، تو وہ تعلیم ہے اور یہ تعمیل ہے، تو یہ دونوں ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے کہ پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے، کانا خلقہ القرآن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق مراد سیرت، آپ کی سیرت تو قرآن ہے، قرآن میں جو بیان ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، جو اچھے اعمال بیان کیے گئے آپ نے کیا، جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن کی مذمت فرمائی ہے آپ کی سیرت مطہرہ ان سے پاک تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو عملی طور پر قرآن کی تفسیر ہیں اور قرآن کا بیان ہے. اب خوف کے موقع پر قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور کفار پیچھے تعاقب میں تھے، غار ثور کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، صدیق اکبر بھی ساتھ، کفار پہنچے غار کے قریب آ گئے اور جو وہ دیکھنے لگے کہ اس غار میں ہی جا سکتے ہیں، اب اگر وہ تھوڑا سا نیچے جھک کے دیکھتے تو پاؤں مبارک نظر آ جاتے اور سارا معاملہ وہیں پر جب رک جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا تو کافروں نے نیچے جھک کے دیکھا ہی نہیں. لیکن اگر اس پورے ایک سین کو اپنے سامنے لائیں کہ اگر ایک بڑا گروہ شہید کرنے کے ارادے سے پیچھے ہے، ایک غار ہے جس کی صرف ون سائڈ ہے، دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہیں، اب دو افراد ہیں، یہاں قاتل کھڑے ہیں، اندر وہ ہیں جن کا وہ تعاقب کر رہے ہیں، ایسے موقع پر خوف کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
اللہ اللہ،
کہ اب نہ وہاں پر ظاہری اسباب کے اعتبار سے کوئی دوسرا بچانے والا، اور جن کی وجہ سے شہر مکہ کو چھوڑ کے آئے وہ سارے دروازے کے سامنے کھڑے، اب وہ جو خوف کی کیفیت ہے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے وہ آپ پریشان ہو گئے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار بیان فرمایا وہ آیات مبارکہ کو دیکھیے، ارشاد فرمایا اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
سُبْحَانَ اللَّهِ
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں، الا تنصروا، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، فقد نصرہ اللہ، ان کی مدد تو یقیناً خدا کر چکا. کب؟ فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس رسول کو ان کے وطن سے نکالا تھا، فانیس نہیں یہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور جب یہ نبی اپنے صاحب اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے، لا تحزن،
اللہ
غم نہ کر،
سبحان
ان اللہ معنا،
سبحان
بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے.
سبحان اللہ.
تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنا سکینہ اپنا اطمینان اپنے نبی پہ اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور نبی کی مدد ایسے لشکروں سے کر دی جن کو تم نے نہ دیکھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ خوف کا ماحول، وہ قاتلین باہر کھڑے ہیں، وہ سرکش لوگ باہر کھڑے ہیں، وہ جان کے دشمن باہر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، کو وار کر سکتے ہیں، گرفتار کر کے نہ جانے کیسا سلوک کریں گے. ایسے ماحول کے اندر خوف کی جو کیفیت ہے، اگر کبھی کسی پہ گزری ہو تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن نہ بھی گزری ہو تب بھی آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے. لیکن ایسے موقع پر بے صبری کا قلق کا اضطراب کا ایک جملہ زبان مبارک پر نہیں ہے، الفاظ جو زبان مبارک پہ ہیں وہ ہیں لا تحزن،
اللہ
اے ابو بکر تو بھی غم نہ کر،
سبحان اللہ.
اپنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا ہی نہیں کہ آپ کو حزن ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ پہ جو کامل توکل آپ کا ہے کائنات میں کس کا ہو سکتا ہے. ان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. یہ جو الفاظ کی شکوہ بیانی ہے، جو اس کی قوت ہے اور جو ان الفاظ کے اندر جان ہے، وہ تھی کہ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بھی مضبوط کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ مبارکہ کے صدقے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی الفاظ پہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنا سکینہ ان پر نازل کر دیا اور ان کی مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جن کو تم نے نہ دیکھا. تو یہ ہے خوف کے موقع پر صبر کرنے کا ایک انداز، کہ خوف کے موقع پر جو میں نے کہا نا کہ صبر کی جو روح ہے، بنیاد ہے، وہ یاد الہی ہے، وہ یاد الہی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوف کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد فرمائی اور ان اللہ معنا کے الفاظ ہے وہ ادا کیے. اور وہ جو لا تحزن ہے وہ صبر کی ڈیٹرمینیشن ہے، لا تحزن غم نہ کر یعنی صبر کر، ان اللہ معنا، تو صبر بھی وہاں پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ مصیبت کے موقع پر صبر کرنا جو ہے وہ خود اس صبر کے جملوں پر اور یاد الہی پر جب مشتمل ہوتا ہے تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ اور یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح سیرت کے اندر اور بھی واقعات ہیں، خود حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا، دشمنوں کے حملے کرنے کا اندیشہ ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ آ گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فوراً مشکل کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاح، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو وہ جو عدم اضطراب ہے وہ صبر ہے، اور وہ جو نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے وہ نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ تو خوف کے وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے نماز کسوف کے بارے میں بخاری شریف کے اندر کثیر احادیث، تقریباً 25-30 مرتبہ حدیث مبارک کا تکرار ہے کہ جب سورج کو گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام بھی پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک طویل نماز ادا کی، ایک لمبی نماز ادا کی گئی، اور جب تک کہ وہ سورج پر گرہن کے اثرات ختم نہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر مشغول رہے۔ اور تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک گھبراہٹ کا، ایک فضا کا، ایک بہت بڑی نشانی کے ظہور کا موقع تھا کہ جس میں آدمی کے اندر ایک گھبراہٹ تاری ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو خوف کے موقع پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے طریقہ کار ملتا ہے وہ یہ والا ہے۔
سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی آزمائش میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، تو اس وقت بحیثیت مسلمان ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس سارے واقعے کا نقشہ کھینچا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، آنکھوں کے سامنے وہ منظر پھر گیا کہ جب کفار نا ہنجار آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعاقب میں ہیں، وہ غار کہ اگر وہ جھک کر دیکھ لیتے تو نیچے سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدمین شریفین نظر آ جاتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ نیچے نہ دیکھ سکے، اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کی زندگی ہے جو ہمارے لیے کامل نمونہ ہے کہ صبر کیجئے اور اللہ کو یاد کیجئے۔ وہ سب، یہ تو پہلی چیز تھی اس آیت کریمہ میں، خوف۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے بھوک۔ تو بھوک کے حوالے سے بھی ہمیں سیرت میں کچھ ملتا ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکے اور ہم سیکھ سکیں۔
دیکھیں، جو بھوک کی ہم نے بات کی تھی اس کے بارے میں ہم نے دو چیزیں عرض کی تھی۔ ایک یہ ہے کہ کسی امر شرعی کی وجہ سے، حکم الہی کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا ہو، جیسے روزوں کی صورت میں، اور دوسرا یہ تھا کہ حالات کی وجہ سے ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ آدمی کو بھوکا رہنا پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ دونوں اعتبار سے موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو شرعی بھوک ہے اس میں روزہ سب سے مقدم چیز ہے، اور روزوں کے اندر رمضان المبارک کے روزے سب سے مقدم ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے ساتھ ماہ شعبان کے روزے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کثرت سے رکھتے تھے، قریب قریب پورے مہینے کے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح پورا سال ہر پیر شریف کا روزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔
سبحان اللہ،
اب ہر پیر کا روزہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 7 دن کے اندر ایک روزہ ضرور ہے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے روزوں کے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور جن کے بارے میں عمومی سیرت مبارکہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ترغیب دیتے تھے آپ خود بھی لوگوں کو کر کے دکھاتے تھے۔ ہم بالتصریح تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت میں روزہ رکھا آپ نے فضیلت بیان کی، لیکن ایک عمومی رجحان سیرت جو ہے اس کے پیش نظر یہ بات کی جا سکتی۔ اچھا، اس کے بعد پھر روزوں کے اندر، روزہ بھوک کی ایک صورت ہے، روزوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ ہے کہ جس کی مثل امت میں ویسے ہی ممکن نہیں۔ وہ کیسے؟ ہم تو روزہ رکھتے ہیں سحری کی، افطاری کی،
جی،
سحری کھائی، افطاری کھائی، ہمارا روزہ پورا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس طرح روزہ رکھتے کہ بغیر افطار کے اگلا روزہ شروع، بغیر افطار کے اس سے اگلا بھی شروع، بغیر افطار کے اس سے بھی اگلا شروع. یعنی سحری ایک مرتبہ کھا لی، اب چل سو چل روزہ ہی چل رہا ہے، اب روزہ ہی چل رہا ہے. اور اسے کہا جاتا تھا صوم وصال. وصال کا مطلب ہے متصل، بغیر افطاری کے ایک روزے کو دوسرے سے متصل کر دیا، دوسرے کو تیسرے سے متصل کر دیا، تیسرے کو چوتھے سے متصل کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے بھی رکھتے تھے، اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ جب دیکھا انہوں نے بھی شروع کر دیے کہ ہم بھی بغیر افطار کے اگلا روزہ، بغیر سحری کے اگلا روزہ. لیکن ہوا کیا کہ دو تین دن گزرے تو صحابہ کرام کے لیے تو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا بغیر افطار کے اگلا روزہ شروع کر رہے، بغیر افطار کے اگلا روزہ شروع کر رہے، تو ہم نے بھی شروع کر دیا. تو فرمایا کہ تم میں میرے جیسا ہے کون؟
اللہ
ایوکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟
سبحان اللہ.
ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسکینی، میں تو رات اپنے رب کے حضور گزار سا.
سبحان اللہ.
وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے.
سبحان اللہ.
تو فرمایا کہ یہ نہ کرو. تو صحابہ کرام کو اس سے منع کر دیا، سومے وصال سے صحابہ کرام کو منع کر دیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہی سومے وصال رکھے. تو اب بھوک جو دوسروں کو کہی گئی وہ تو یہ تھا کہ سحری سے افطار تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا روزہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے 10 گنا زیادہ لمبا روزہ رکھ رہے، اس سے 10 گنا زیادہ بھوک کو برداشت فرما رہے ہیں. تو وہ جو ہے کہ بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آزمائش مبارکہ ہے وہ بھی دوسرے عام لوگوں سے بڑھ کر ہے. اچھا، اب یہ تو تھا کہ جو روزوں کی صورت میں تھا، اب روزوں سے ہٹ کر عام بھوک کی جو صورت ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں واقعات بہت سارے میرے ذہن کے اندر ہیں، میں ایک دوسرے فرض کرتا ہوں. حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے پیشکش فرمائی، میرے رب نے مجھے پیشکش فرمائی کہ آپ کے لیے، اے حبیب، آپ کے لیے مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دو.
اللہ اللہ، سبحان اللہ.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا اللہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن میں کھانا کھاؤں. جس دن میں بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں
اللہ
اور تجھ سے مانگوں.
اللہ.
اور جس دن میں کھانا کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، تیری حمد کروں.
سبحان اللہ.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیاری بھوک خود اختیار فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو فرمایا کہ اے حبیب، تم چاہو تو مکے کے پہاڑ تمہارے لیے سونے کے بنا دیے جائیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ نہیں یا اللہ، میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں. جس دن بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں اور تجھے یاد کروں، اور جس دن میں کھانا کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری حمد کروں. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک شریف کا حال تھا. اچھا، اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے بھتیجے، ہمارے گھر میں تین تین چاند یعنی یکم تاریخ کا چاند، اگلے یکم کا چاند، اس سے اگلے یکم کا چاند، تین تین چاند ایسے گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا. انہوں نے عرض کیا تو پھر آپ کھاتے کیا تھی، آپ کا گزارا کس پہ تھا؟ تو فرمایا کہ کھجور اور پانی پہ، کھجور اور پانی پہ. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس کاشانہ کے اندر بھوک کی صورت تھی کہ دو دو مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ کھانا تیار کیا جائے اور کھایا جائے، پانی اور کھجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھوک کے اندر کردار تھا، اور اس آزمائش کے اندر جو آپ کی سیرت مبارک ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، بھوک اور وہ بھی اختیاری، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دو دو ماہ تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، اللہ اکبر. اور بھوکے رہنے میں کیا حکمت ہے کہ یا اللہ ایک دن بھوکھا رہوں اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، اور ایک دن جب کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے، بھوک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہمارا بھوکا رہنا بھی اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے، اور ہمارا پیٹ بھر کر کھانا کھانا بھی اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے. مصعب پھر وہی بات, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. نقص اموال, مال کی کمی سے آزمائش. بہت سے لوگ آزمائے جاتے ہیں, ان کو کاروبار میں نقصان ہوتا ہے, چوری ہے یا ڈاکہ ہے, تو جو مال کی کمی ہے اس حوالے سے حضور کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟
دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس حوالے سے سیرت ہے اس کا کچھ تو پتہ یہ سابقہ حدیثوں سے ہی چل جاتا ہے کہ دو دو مہینے گھر کے اندر اگر کھانا نہیں پکا, یا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونا کر دیا جائے, لیکن آپ نے جو ہے وہ عرض کی کہ نہیں, تو اسی سے مالی صورتحال کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک اور حدیث مبارک بھی ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر باتیں کرنا شروع کی, باتیں کرتے رہے, ایک بات کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اس کے اوپر. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھر پر نظر ڈالی تو جو گھر کی صورت حال تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ چٹائی جو ہے وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کچھ بچھا ہوا بھی نہیں تھا. اس کے جو نشانات تھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر پر بنے ہوئے تھے, مارکس اس کو جیتے ہوئے آپ کے بدن اطہر پر تھے, اور سرحانے شریف کی طرف سرحانہ جو تھا وہ بھی اسی طرح کھجور کی چھال کے پتوں سے ہی وہ بھرا ہوا تھا. ایک سائڈ پہ جو ہے وہ مشکیزہ تھا جس میں کچھ پانی تھا, دوسری تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے, اور یہ کل کائنات تھی گھر کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو رو پڑے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عمر تمہیں کیا ہوا, کس چیز نے تمہیں رولا دیا, ما یبکی کا, کس چیز نے رولا دیا؟ عرض کی, یا رسول اللہ ایک طرف کیسر و کسرا ہیں, کافر ہیں, لیکن دنیا کی سہولیات میں لگزریز کے اندر ہیں, دنیا کے عیش و تنعم کے اندر ہیں, بڑے بڑے محلات کے اندر ہیں, ہر چیز ان کو میسر ہے. دوسری طرف آپ ہیں اللہ کے رسول, لیکن گھر کا یہ منظر کہ یہ چیزیں ہیں صرف گھر کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ کیسر و کسرا کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا. لیکن جو حدیث مبارک ہے اس سے جو مالی کنڈیشن ہے وہ سامنے آتی ہے کہ گو نبی پاک صلی اللہ, اور یہ واقعہ بھی تقریباً کوئی 7-8 سنے ہجری کے آس پاس کا ہے, کیونکہ یہ واقعہ ایلا جو ہے یہ اس کے قریب قریب کا واقعہ ہے, تخیر کا, ایلا کا واقعہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ زمانہ مبارکہ ہے کہ جب جو کفار سے جنگیں تھیں وہ بند ہو چکی تھی اور مسلمان خوشحالی کی طرف جا رہے تھے, اور خیبر کے جو باغات تھے ان کی بھی آمدنی جو ہے وہ پیش بارگاہ ہو رہی تھی, اور یہ ساری چیزیں, یہ سارے اسباب موجود تھے. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں مال جمع نہیں فرمایا. وہی کہ جو ڈے ٹو ڈے جس کو کہا جائے جو گزارے کی چیزیں ہیں وہ گھر کے اندر موجود ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قصدن اختیار فرمایا. ایک تو خود یہ جو صورت حال ہے وہی وہ ہے کہ چاہیں تو جتنا جمع کر لیں لیکن نہیں کیا. دوسرے نمبر پہ اگر یہ والے اسباب والی صورت نہ بھی ہوتی تب بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش موجود ہے کہ آپ چاہیں تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے آپ کے لیے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے عرض کی کہ یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا, تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ مالی معاملات کے حوالے سے.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہر پہلو, ہر گوشہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے. اگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو پہاڑوں کو سونا بنا دیا جاتا, اور اللہ اکبر, دنیا بھر کی نعمتیں, آسائشیں, راحتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی, لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو ترک فرما دیا. تو مصعب آخری حصہ پھر اگلے سوال کی طرف, انفس اور ثمرات, جانوں کا نقصان اور پھلوں کا نقصان, یا ثمرات کی جو بھی تعبیر ہو, تو اس حوالے سے سیرت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟
انفس اور ثمرات, انفس سے مراد جانوں کا نقصان, اور ثمرات سے مراد اگر وہی کھیتی اور مال کا ہی لیا جائے تو پھر تو یہ جدا ہو جائیں, لیکن ثمرات سے مراد اگر اولاد لی جائے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, تو یہ پھر جانوں کا نقصان بھی کسی قریبی عزیز کا دنیا سے چلے جانا, ثمرات جو ہے وہ اولاد کا دنیا سے چلے جانا. وہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ والی آزمائش کی صورت بھی موجود. اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ دنیا سے تشریف لے، پھر اس کے بعد 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا عبد المطلب دنیا سے چلے گئے، پھر اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو پالا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی، اور جس زمانے میں کفار کے مقابلے میں ابو طالب آپ کی حمایت میں تھا، اس زمانے کے اندر کیا ہوا کہ جب صرف یہی ظاہری دنیاوی اعتبار سے سہارا ہے تو وہ بھی رخصت، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس ظاہری سہارے سے بھی دور ہو گئے، پھر حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مالی بھی، اخلاقی بھی، مورلی بھی ہر اعتبار سے سپورٹ تھی، اور ایک جذبہ دینے کے اندر، ہمت بندانے کے اندر، تسلی دینے کے اندر، غم خاری کے اندر، بات سننے کے اندر، سب چیزوں کے اندر ان کی پراپر جو ہے ایک ان کا رول تھا، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مواقع پر آپ کی سیرت مبارکہ کی جو بھی صورت سامنے آتی ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا جملہ نہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف روایتوں کے اعتبار سے 3 شہزادے تھے یا 4 شہزادے تھے، وہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے سامنے ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ بطور خاص حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ایک اچھی عمر میں تھے کہ 1.5 سال 2 سال کی عمر میں تھے، اور اس وقت ان کا وصال ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے سامنے ان کا وصال ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا وصال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا مرادی کہ آپ وصال کے بچے کے وصال پہ آپ رو رہے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ صبر یہ ہے کہ رونا بھی نہ آئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ آنکھیں روتی ہیں لیکن دل خدا کے فیصلے پہ راضی ہے۔
سبحان اللہ،
اے ابراہیم ہم تیری جدائی پہ مغموم ہیں
اللہ،
لیکن ہماری زبانیں صرف خدا کی حمد کرتی ہیں اور ہمارے دل خدا کے فیصلے پہ راضی ہیں۔
سبحان اللہ،
تو یہ ہے انفس اور ثمرات کی کمی اور ان کا لاس ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرما دیا وہ جملہ صبر کی پوری روح ہے۔
سبحان اللہ،
وہ صبر کی پوری روح ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے، اس کو جبرن روک لینا جو ہے وہ صبر کے لیے ضروری نہیں ہے، آنکھوں کا رونا ایک فطری چیز ہے، اصل یہ ہے کہ دل اور زبان کی حالت کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، خدا کے فیصلے پہ راضی ہے یا نہیں، اور زبان خدا کی حمد کرتی ہے یا خدا کا شکوہ کرتی ہے۔
اللہ اللہ،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل اور اپنے الفاظ مبارکہ سے صبر کا پورے کا پورا نقشہ بیان کر دیا کہ اس میں بھی بعد میں افراط و تفریط نہ ہو، کسی کے رونے پہ یہ نہ کہہ دیا جائے یار صبر ہی نہیں ہے اس کو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو نے بتا دیا کہ صبر کے منافی نہیں، زبان مبارک سے حمد نے بتا دیا صبر یوں کیا جاتا ہے، اور دل کی کیفیت بیان کر دی کہ خدا کے فیصلے پہ راضی ہیں اگرچہ ابراہیم تیری جدائی پہ غمگین ہے۔ تو یہ صبر کا پورا نقشہ ہے کہ آنکھوں سے اگرچہ آنسو جاری ہو جائیں لیکن زبان خدا کی حمد کرے، بے صبری کا جملہ نہ بولے، اور دل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔
جی سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہر لحاظ سے ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف پر صبر فرمایا ہمارے لیے نمونہ، یہ سب ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مصیبت کے اوقات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن